اور دیگر باواز بلند صلوات. عبادات کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات. شہدائے مکتب اہل بیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باواز بلند صلوات. دشمنان حق کی ظالمانہ سازشوں کی ناکامی اور ان کی رسوائی کے لیے باواز بلند صلوات. تمام مومنین و مومنات کے مجالس ذکر اہل بیت میں اپنے دلوں میں حاجات جائزہ لاتے ہیں، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے باواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومغاليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ارشاد رب العزت کے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی اس نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا. باواز بلند صلوات. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، مکمل تب ہو سکتا ہے جب اس دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کے کامل دفاع کا انتظام بھی اس دین حق کے اندر موجود ہو. اگر دین ہو باقی اس میں تمام شعبے موجود ہوں لیکن اس کے اوپر ہونے والے حملوں اور اس کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا دفاعی پروگرام اگر اس دین کے اندر موجود نہ ہو تو پھر اس دین کو ناقص تو کہا جا سکتا ہے, کامل نہیں کہا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس دین کے کامل ہونے کا اعلان اس وقت تک نہ فرمایا جب تک کہ اللہ کے رسول نے اپنے دین کی باگڈور علی حیدر کرار کے ہاتھ میں نہ دے دی. بالفاظ دیگر مقام غدیر پر رسول اکرم کا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا اعلان ترجمان تھا اس امر کا کہ اے میری امت والو, حکم الہی کے ساتھ دین اسلام کو اس حد تک تو میں لے آیا ہوں, اب اس دین کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے میں اس دین کو نظام ولایت کے حوالے کر رہا ہوں, اور سب سے پہلا ولی وہی ہے جس کا میں نے ہاتھ پکڑ کے تمہیں دکھایا ہے, اور میں اعلان کر رہا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور اس پر فرض ہے کہ جس طرح وہ مجھے مولا مانتے ہوئے میرا ساتھ دیتا تھا اور میرے حکم کی تابعداری کرتا تھا اور میرے ساتھ مکمل تعاون کرتا تھا, اس پر فرض ہے کہ اب وہ دین کی حفاظت کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے اتنی ہی تابعداری اور اطاعت اس علی کی کرے, اور نصرت بھی اسی طرح کرے جس طرح کہ میری کرتا تھا, اور اطاعت بھی اسی طرح کرے جس طرح کہ میری کرتا تھا. اور اگر یہ سلسلہ چلے گا تو یقیناً دشمن اسلام قوتیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے. یہ نظام ولایت مولا علی سے لے کر آگے چلا تو دوسرے مولا حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا. اور پھر انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کی کہ بالآخر زہر کا جام پی کر درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے, لیکن اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سامنے انہوں نے سر نہ جھکایا, اور دین حق کو جس طرح امیر المومنین نے اپنی پوری محنت کے ساتھ بچایا ایسے ہی حضرت امام حسن نے اپنی صلح کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائی, اور بالآخر وہ اس دین کی باگڈور اپنے بھائی سبط پیغمبر حضرت جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں دے کے تشریف لے گئے, اور ذمہ داری تیسرے امام اور ہم سب کے مولا, وہ بھی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا ایک مصداق تھے, ان کے کندھے پہ آئی. اور بالآخر امام حسین نے جب دیکھا کہ سازشی لوگ دین کے دشمن اپنا ایسا وار کرنے کے لیے اٹھے ہیں کہ شاید جس وار سے بڑھ کر اور کوئی سنگین وار اسلام پر نہ ہوگا, تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دفاع میں وہ طریقہ کار اختیار کیا اور وہ نسخہ استعمال کیا کہ جس نسخے سے بہتر اسلامی دفاع کے لیے اور کوئی نسخہ نہ تھا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اسی نسخے کا دوسرا نام حسینیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم حسینیت کو مانتے بھی ہیں، حسینیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں، حسینیت کی حقانیت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور یہ ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اب قیامت تک ہم حسینیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب تک حسینیت زندہ رہے گی اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں گی۔ خداوند تعالی ہمیں اس حسینیت کا ادراک کرنے، اس حسینیت کو سمجھنے، اس حسینیت کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس حسینیت کی صحیح تابعداری اور اس پر عمل کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات اس حسینیت میں مخلص ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ حسینیت کے حوالے سے جب انسان غور کرتا ہے تو اس کا ایک پہلو نہیں ہے، جہاں حسینیت کے فکری پہلو ہیں، نظری پہلو ہیں، وہاں حسینیت کے عملی پہلو بھی ہیں۔ حسینیت فقط ایک فکر کا نام نہیں ہے، جتنا اس وہ فکر ہے اتنا ہی وہ عمل ہے، جتنا وہ نظریہ ہے اتنا ہی وہ کردار ہے۔ بعض لوگ نظریہ حسینیت سے گہرے طور پر آشنا تو ہوتے ہیں لیکن حسینیت پر عمل کرنے میں اتنے آگے بڑھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ہستیاں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عوام الناس، ہم جو ماتمدار ہیں، عزادار ہیں اور عوام کہلاتے ہیں، وہ اگر فکری طور پر حسینیت کی گہرائیوں سے اتنے آشنا نہ بھی ہوں تو بھی ان کا عمل اتنا وزنی ہے اور ان کا کردار اتنا مؤثر ہے کہ وہ حسینیت کے زندہ رکھنے کا مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کل میں نے اور پرسوں کی چند گفتگوؤں میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ذکر حسین کو زندہ رکھنا سنت رسول بھی ہے اور سنت قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید نے جو قصص اور واقعات ہمارے سامنے انبیاء اور رسل کے حوالے سے بیان کیے ہیں وہ فقط قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، اگرچہ کہ انسانی فطرت کے اندر ایک خاصہ یہ بھی ہے، ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ پرانے زمانے کے واقعات کو سننا اور پرانے زمانے کے واقعات کو دیکھنا اس سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ واقعات کو جب چھاپا جاتا ہے اخبارات میں، کتب میں، ڈائجسٹوں میں، رسالوں میں، ناولوں میں، کہیں بھی کسی حوالے سے، تو جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہوتے ہیں وہ ان پر بڑا خرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ ذرا آگے بڑھ گیا ہے، اب وہ پرانے قصوں کو فقط تحریری اور تقریری طور پر ہی آگے نہیں بڑھاتا بلکہ اب وہ تصویری طور پر بھی موجود ہے، اور فلمی شکلوں میں اور اس طریقے سے پرانے قصوں کو دہرانا یہ بھی آپ کے سامنے روشن ہے۔ اب فلمی انداز سے باتوں کو آگے بڑھانا اور پرانے زمانے کے واقعات کو اس کی فلمیں بنا کر لوگوں تک پہنچانا، واضح ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو دیکھنے سے جو تاثیر مرتب ہوتی ہے وہ فقط سننے سے مرتب نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جیسے کہ اس سے مثبت فائدہ اٹھاتے ہیں، اس انسانی خاصیت سے منفی فائدہ اٹھانے والے بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے سچے واقعات کو بیان کرنے کے لیے جتنے وسائل ہیں، شاید جھوٹ کو بیان کرنے کے وسائل آج بہت زیادہ ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹیاں کہانیاں بنانا اور ان کہانیوں کو پھر فلمی شکل میں تبدیل کرنا اور اس پہ پھر اربوں کا خرچ کرنا اور اس سے پھر خربوں کا کمانا، یہ دنیا کی ایک بہت بڑی صنعت بن چکی ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. لیکن شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ مثبت کو منفی کی طرف لے جاتا ہے اور لوگوں کو ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے ان تمام وسائل کو استعمال کرتا ہے کہ جس کا اس نے وعدہ کیا تھا حضرت آدم کی مخالفت کرتے ہوئے، اور کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے سامنے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اپنی پکٹ لگاؤں گا اور مکمل طور پر جو جو شخص بھی تیرے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں اس کو گمراہ بھی ضرور کروں گا اور اس پر اپنے تمام شیطانی حربوں کو استعمال کروں گا. تمام مؤمنین اور عزاداران کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جتنے سینمائی انداز ہیں اور فلمی انداز ہیں اور جو کچھ اس وقت اربوں خربوں کے خرچوں سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ شیطان کی چال ہے، اور جو حسینی ہوتا ہے اسے شیطان کا دشمن ہونا پڑتا ہے، شیطان کا ساتھ دینے والا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میری ہر حسینی مرد و زن سے اپیل ہے کہ وہ ان شیطانی تمام کاروائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور چلے اس صراط مستقیم پر جس کا امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہرحال اس پہ زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اشارہ ہی کافی ہے، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا تذکرہ خواب ہو فکری انداز سے ہو، خواب و نظریاتی انداز سے ہو، اور خواب و عملی پہلو کے انداز سے ہو، ہر لحاظ سے وہ سنت قرآن مجید ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ جتنے قصے قرآن میں گزشتہ انبیاء و رسل یا پاک ہستیوں کے بیان کیے گئے ہیں وہ ویسے نہیں بیان کیے گئے، ان میں اولی الالباب عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. یعنی ہر قصے پہ غور کرو، اس کے نقطۂ قوی کو بھی پرکھو، اس کے نکات ضعف کو بھی سمجھو، اور پھر اس سے اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے نکات حاصل کرو. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو فقط تاریخ کی ترتیب کے اعتبار سے بیان کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ ہدایت کے انداز سے بیان کرنا پسند کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کو تاریخی انداز سے بیان کرنا چاہتی تو پھر اس میں بھی قصوں کا انداز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر شروع ہوتا اور ہر ایک کا تذکرہ ترتیب کے مطابق ہوتا چلتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے، وہ قصص انبیاء کے قصوں کے اقتباسات لیتا ہے اور ہر اقتباس کے ساتھ پھر ہدایت کے جملے رکھتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی بھی نبی کا قصہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ فقط واقعے سے آشنا نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو نور ہدایت موجود ہے اس سے فیض پانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ کل میں آپ کی خدمت میں حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کر رہا تھا، تو اس میں جو جملہ آیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ عمل اس کا قبول کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ موجود ہو. یہ ایک ایسا ضابطہ ہے، یہ ایک ایسا کلیہ ہے. آیا تو حضرت حابیل کی زبان پر ہے، قابیل کے جواب میں جب قابیل نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، تیرا عمل کیوں قبول ہو گیا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو انہوں نے جواب میں یہی کچھ کہا، اے میرے قتل کا منصوبہ بنانے والے، اس بنیاد پر کہ میرا عمل قبول ہو گیا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. قبول کرنے والے کا دستور ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی کا قبول کرتا ہے جس کے قلب میں تقوی الہی موجود ہوتا ہے. تو یہ ایک ہدایت کا ایسا فارمولہ ہے اور یہ ایسا نور ہے کہ جس کو قیامت تک زندہ رہنا ہے اور ہمارے لیے باعث ہدایت ہونا ہے. خداوند تعالی ہمیں اپنے نیک اعمال کو تقوی کی بنیاد پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ہماری مجلس بھی باتقوی ہونی چاہیے، ہمارا ماتم بھی باتقوی ہونا چاہیے، ہمارا نوحہ بھی باتقوی ہونا چاہیے، ہماری نیازیں بھی باتقوی ہونا چاہیے، ہمارا مجلس میں آنا بھی تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہمارا اس کو اس سے ہٹ جانا بھی تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہمارا ممبر بھی تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہمارا سامع بھی تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ہماری یہ ساری شبیہات بھی بنا پر تقوی ہونی چاہیے، ان کی زیارت بھی بنا پر تقوی ہونا چاہیے، امام بارگاہوں میں بنائیں تو بھی ان میں تقوی ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں بنائیں تو بھی با تقوی ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے گھروں پر ابو الفضل العباس کا علم بھی ہونا چاہیے، تو وہ نمائش کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بابا سے بلند صلوات، واضح ہے کہ میں اب مجبور ہوں تھوڑی سی وضاحت دو چار جملوں میں تقوی کی کر لوں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مختصر اس کے لیے اتنا کہنا پڑتا ہے، تقوی نام ہے دل میں ایک ایسے خوف کے پیدا ہو جانے کا جو انسان کو اللہ کے ہر واجب پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے اور اللہ کے ہر حرام سے دور رہنے پر آمادہ کرے۔ اگر قلب میں یہ کیفیت نورانی پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی بھی واجب تیری زندگی میں آیا ہے آپ اس کو مت چھوڑے، اور کوئی بھی حرام اگر سامنے آیا ہے اس سے بچ گزرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب میں تقوی کا نور پیدا کر دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر واجب آیا چھوڑ دیا، حرام آیا کر دیا اور فقط نعرہ لگا دیا تقوی کا یا امام المتقین کا، تو اس کا نام تقوی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ہر معاملے میں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر جب میں نے یہ کہا مثلا حضرت ابو الفضل العباس کا علم بھی تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم ایک نیت تو ہوتی ہے نا ہر عمل خیر کو انجام دینے میں۔ میں نے اپنے گھر پر علم ابو الفضل العباس لگایا، آپ نے اپنے گھر پر علم ابو الفضل العباس سجایا، اس میں کوئی نیت کار فرما ہوگی یا نہیں؟ نیت تو کار فرما ہوگی، بغیر نیت کے تو کام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نیت ہے اس ہستی کے مکتب کو بلند کرنے کی کہ جس کے بازو کٹے اور پھر بھی اس نے علم کو گرنے نہ دیا، اور اس مشن کو زندہ رکھنے کی کہ جس کے لیے ابو الفضل العباس نے اپنی قربانی پیش کی، اور نیت اس تقرب الہی کی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے یہ پسند کرتا ہے کہ میں مکتب ابو الفضل العباس کو زندہ رکھوں اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں یہ خدمت انجام دوں، تو یہ قصد قربت ہے، یہ قصد عبادت ہے، اس میں خلوص ہے۔ اور جتنی دیر تک یہ علم تیرے گھر پہ لہراتا رہے گا، ہر ہر لمحہ تیرے لیے عبادت کا ثواب تجھے مہیا کرتا رہے گا۔ اس لیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم ہم یہ کہیں مثلا نماز پڑھتے ہیں صبح کو، پھر ظہر کو، پھر عصر کو، پھر مغرب کو اور عشاء کو، درمیانی اوقات میں تو ہمیں نماز کا ثواب نہیں مل رہا ہوتا، اسی وقت نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں اس وقت آپ کو ثواب مل رہا ہے جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہے، جب مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے تو عبادت ختم ہوگی، اس کا ثواب فی الحال رک گیا۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے علم ابو الفضل العباس کو سر بلند کرتے ہیں کہ اس کی سر بلندی مکتب کربلا کی سر بلندی کا وسیلہ ہے، تو مجھے بتائیے اس کے لیے کون سا وقت ہم معین کریں، اس کے لیے کون سے لمحات کو ہم معین کریں؟ ہر لمحہ اس کی سر بلندی کا ہمارے لیے باعث عبادت ہے، اور ہر لمحہ ہمارے لیے موجب اجر و ثواب ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب میزان الاعمال کھلے گا اور اس میں قصد تقرب و تقوی کے ساتھ وہ علم جو کسی نے اپنے گھر پر یا اپنے کسی مقام پر سجایا تھا، اس کا جو اجر اس کے نام اعمال میں اسے نظر آئے گا، تب پتہ چلے گا کہ علم ابو الفضل العباس کو نصب کرنے کا وزن کتنا تھا اور اس کی حقیقت کتنی تھی۔ میرے عزیز دوستو، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جتنا خلوص ہوگا، جتنی نیت میں تقرب الہی ہوگی، اتنا عبادت ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑا سا اگر اس میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کہ میری عمارت کا بھی اس میں مظاہرہ ہونا چاہیے، میری دولت کا بھی اس میں مظاہرہ ہونا چاہیے، میرا علم ہر ایک سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے، میرا علم ہر ایک سے بڑا ہونا چاہیے، میرا جو ہے تو اس میں میرے ہونے والی بات بھی ہونی چاہیے۔ جب میرے والی بات آ گئی تو کربلا والی بات داغدار ہو گئی، جب انانیت آ گئی تو اس میں کربلائیت کا معاملہ داغدار ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں ارب پتی ہوں، میرا تو سونے کا علم ہونا چاہیے، میں ارب پتی ہوں، میرا تو اس قسم کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، اس علم میں تیری عمارت کا مظاہرہ یہ تقویٰ کی دلیل نہیں ہے، اس علم میں تیرے اس خلوص کا مظاہرہ ہونا چاہیے جو مظاہرہ تیرے تقویٰ کی نشانی ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایک طرف سونے کا تازیہ پڑا ہوا ہو، یا ایک طرف سونے کا علم لگا ہوا ہو، دوسری طرف ایک کھجور کی چھڑی پر چھوٹا سا پھریرا لگا کر کسی غریب نے اپنا علم لگا دیا ہو، یا کسی معمولی غریب خاندان نے ایک لکڑی کا شبیہ تازیہ بنا کر رکھ دیا ہو، فرمائیے اس سونے والے تازیے کو سلام کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا اس لکڑی والے تازیے کو سلام کرنے کا زیادہ ثواب ہے؟ اب یہ فرما رہے ہیں لکڑی والے کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب کا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سونے والا بھی تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لکڑی والا بھی تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، سونے والا بھی نمائش کے لیے ہو سکتا ہے، لکڑی والے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لہذا بات میٹیریل پہ نہیں، ہاں مثلا مسجد شاہ فیصل جو اسلام آباد میں ہے، اس میں دو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا کسی گاؤں کی کچی مسجد میں؟ آپ گئے ہوں گے گاؤں میں، بعض اوقات گاؤں میں بالکل مٹی کی مسجدیں ہوتی ہیں جن میں اینٹ بھی نہیں ہوتی، جسے ہم کہتے ہیں کچی چویڑی کی مسجد، یعنی مٹی کو انہوں نے اکٹھا کیا، اس کی دیوار بنا دی اور تھوڑا سا اس کے اوپر چھڑیاں مڑیاں اس کھجور کی ڈال کر ایک چھت سا بنا دیا۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر بنیادی طور پر کی تھی تو کیا یاد ہے آپ کو کہ اس مسجد کی اس وقت حیثیت اور اس کے میٹیریل کی کیفیت کیا تھی؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کتب کے مطالعے سے یہ نظر آتا ہے کہ پہلے پہلے تو رسول اکرم کی مسجد کی فقط چار دیواری تھی اور اس کا کوئی چھت بھی نہ تھا، نیچے زمین پر کھجور کی چھڑیوں کے پتوں کو بچھا دیا گیا تھا، اور یا وہ کبال ہوتا ہے اس کو بچھا دیا گیا تھا تاکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر سجدہ دے سکے، اور جب بارش ہوتی تھی تو وہ سب کچھ بھیگا ہو جاتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے سجدے کے لیے چھوٹا سا ایک چھڑیوں کے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا سجادہ بنایا ہوا تھا، لفظ سجادہ آپ نے شاید سنا ہو کہ جس پہ کثرت سے سجدہ کیا جائے، رسول اکرم کے پاس ہوتا تھا، آتے تھے اور اپنے محراب میں یا اپنے مسلے کے ساتھ اوپر اس سجادے کو خصوصی طور پر رکھ دیتے تھے، اسی پہ سجدہ کرتے تھے۔ اگر زمین گیلی ہوتی تھی تو ہوتی تھی، اگر وہ پتے گیلے ہوتے تھے تو ہوتے تھے۔ کافی عرصے تک رسول اکرم کی مسجد کی یہ پوزیشن رہی، کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر کھجور کے ان چھڑیوں وڑیوں کا کچھ تھوڑا سا چھت ڈال دیا گیا، نیچے کھجور کے درختوں کے تنے لگا دیے گئے اور اوپر چھڑیاں ڈال دی گئیں، اور وہ بھی یہ ایسی صورتحال ہوتی تھی کہ جب بارش ہوتی تھی تو اس میں سے پانی زمین پر گرنے لگتا تھا، پانی روکنے کی صلاحیت بھی اس چھت میں موجود نہ تھی۔ اور آج مسجد نبوی جو آپ زیارت کر چکے ہوئے ہیں، میرے خیال میں دنیا کائنات کی سب سے قیمتی ترین میٹیریل سے بنائی گئی مسجد مسجد نبوی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج کی مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا رسول اکرم کے دور کی ایسی مسجد میں؟ جو مسجد نبی کی شان ہے، کیا وہ عمارت کے اونچا ہونے کے ساتھ بڑھ گئی ہے اور جب وہ بالکل کچے فرش کی تھی تو اس کی شان گھٹ گئی ہے؟ نہیں میرے دوست، مسجد کا میٹیریل ثواب کی بنیاد نہیں ہے، مسجد کی سید الانبیاء کی طرف نسبت اس کے اجر کی بنیاد ہے، چونکہ وہ مسجد مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور عموماً ہمارے بزرگان اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم لوگ میٹیریل کو سلام نہیں کرتے، ہم اس مادے کو سلام نہیں کرتے جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، ہم اس نسبت کو سلام کرتے ہیں جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے. علم کا میٹیریل نہیں دیکھا جائے گا، علم کا منسوب علمدار کی طرف ہونا دیکھا جائے گا. تعزیے کے ہم فونے ہونے کو نہیں دیکھیں گے، ہم تعزیے کو اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ یہ شبی کس کے روزے کی ہے اور نسبت اسے کس کی طرف حاصل ہے. اگر یہ امام بارگاہ زیادہ عظمت والا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کوئی زیادہ قیمتی مواد لگا ہوا ہے، اس لیے زیادہ قیمتی ہے اور وزنی ہے کہ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے. اور ہم نسبت کو سلام کرنا اپنے دین کی ایک اہم نقطہ اس کا سمجھتے ہیں اور اہم بنیاد سمجھتے ہیں. تو اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تعزیے سجاؤ، علم لگاؤ، جلوس نکالو، ماتم کرو، نوحے پڑھو، مجلسیں قائم کرو، لیکن کوئی بھی عمل حسینیت تقوی سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تقوی کی بنیاد پر کرنا ہے تو اس میں کسی حرام کو داخل نہ ہونے دو اور کسی واجب کو ترک نہ ہونے دو. باواز بلند صلوات. کربلا کربلا
ہماری دس جگہ،
کربلا کربلا
سینا راستہ،
کربلا کربلا زندہ باد مرزا باد.
اس
مقصد کے لیے کہ کیا کیا واجب ہے، کیا کیا حرام ہے، کیا کیا مستحب ہے، کیا کیا مکروہ ہے، کیا کیا مباح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، عزاداری کے حوالے سے ہو یا زندگی کے کسی اور پہلو کے حوالے سے، تو اس میں اپنی مرضی کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، اس میں اپنی خواہش کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. میں ہوں اگرچہ کہ میں نے کچھ سال حوزہ علمیہ میں بھی علم حاصل کیا ہے اور یہاں بھی ہم طلبہ رہے ہیں، کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی کے کم از کم 50 سال دینی علوم کی تربیت حاصل کرنے میں رہے ہیں، لیکن میں بھی اپنی مرضی کو حجت نہیں سمجھ سکتا، میں بھی اپنی خواہش کو اس میں دخیل نہیں کر سکتا. اور اگر مجھ جیسا ایک طالب علم جس کی زندگی کے 50 سال دینی تربیت میں گزرے ہیں اور الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں گھر بھی ایسا دیا تھا اور آغوش بھی ایسی دی تھی کہ ہمارے والد گرامی بھی عالم دین تھے اور وہ ایک مدرسے کے بانی تھے اور ہزار ہا شاگردوں کو انہوں نے مکتب اہل بیت میں تربیت کیا، تو ہم نے تو آنکھ ہی ایسی آغوش میں کھولی جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والی آغوش تھی، اور زندگی ساری علم دین حاصل کرتے ہوئے اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی. لیکن میں بھی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ میرا خیال، میرا نظریہ، میری خواہش، میرا علم اس لائق ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ فلاں چیز میں سمجھ سکتا ہوں کہ واجب ہے اور میں سمجھتا ہوں حرام ہے. نہیں، جب 50, 60, 70 سال پڑھنے والے طلبہ بھی اپنے قول کو حجت نہیں کہہ سکتے تو کوئی ڈاکٹر کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی اور اس قسم کی شخصیت کیسے اپنے خیال کو حسینیت کے حوالے سے حجت قرار دے سکتی ہے؟ بس آپ سوال کریں گے کہ ہم کہاں سے لیں. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنی خواہشات کو داخل نہ کرو، جو لینا ہے اپنے مرجع اعظم سے لو، جو سمجھنا ہے مراجع اعظم سے سمجھو، ان سے حاصل کرو، جہاں وہ روک دیں وہاں رک جاؤ، جہاں اجازت دیں وہاں وہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ جی میری ابا جی کرتے تھے، میرے دادا جی کرتے تھے، میرے فلاں صاحب کرتے تھے، میں اس کو کیوں نہ کروں. یہ وراثت نہیں ہے، یہ عبادت ہے. میرے ابا جی بھی غلطی کر سکتے ہیں، میرے دادا جی بھی غلط ہو سکتے ہیں، میرے پردادا جی بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو سمجھا تھا وہ سمجھا تھا اپنے خیال میں صحیح، لیکن پتہ چل گیا کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو اب صحیح کو چھوڑ دینا چاہیے یا غلط پر ڈٹا رہنا چاہیے؟ تو اسی لیے میرے دوستو، مرجعیت سے فرار اور مراجع اعظم کو پشت کر کے اپنے دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اسی لیے معصوم نے فرمایا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، یہ مراجع اعظم اور یہ فقہاء کرام میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. الراد علیہم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اللہ وہو فی حد الشرک باللہ. جو ان علماء حق اور ان فقہاء کرام کو کہ جو سائلا لنفس حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا ہوں، جن کے کردار میں تجھے معصوم کے کردار کی جھلک نظر آتی ہو، جن کا کردار تیرے سامنے معصومین کے کردار کے بدل میں نظر آتا ہو، ان سے دور نہ ہو بلکہ ان کو اپنے اوپر حجت سمجھ. اور معصوم فرماتے ہیں جس نے ان کو رد کر دیا اس نے ہمیں رد کر دیا، جس نے ہمیں رد کر دیا اس نے اللہ کو رد کر دیا. جو اللہ کو رد کرتا ہے وہ تو شرک کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر.
تم لوگ یہ نہ سمجھا کرو، کوئی بھی یہ نہ سمجھے، یہ جی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا ہے دنیا میں کیا ہے، ان کے پاس تو ٹی وی بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی وسیلہ نہیں ہے، ان کو کیا پتا ہے. میں کہتا ہوں ذرا چشم بینا سے دیکھ، تیرے سامنے وائٹ ہاؤس لرستا رہا ہے امام خمینی کی گفتگو سے رحمت اللہ علیہ. کیا کسی سے یہ بات مکری ہے؟ کم از کم میری عمر کے لوگ تو اس امر کی گواہی دیں گے نا. ہم نے کوئی دور تو ہم تو اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ چکے ہوئے ہیں. ایک 80 سال کا ضعیف العمر بوڑھا بیٹھا ہے جمکران کی امام بارگاہ میں، اور وہاں جو جملے بولتا ہے اس کے جملوں سے وائٹ ہاؤس کا صدارتی محل کیوں نرستا ہوا نظر آتا ہے؟ معلوم ہوا مرجع فقط علم نہیں رکھتا ہوتا، اس کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے، اس کے پاس عقل بھی ہوتا ہے، اس کے پاس فکر بھی ہوتی ہے، ان کے پاس سیاست بھی ہوتی ہے، ان کے پاس دیانت بھی ہوتی ہے. وہ علی کو تیری طرح نہیں پڑھتے، وہ علی کو مرجع کی حیثیت سے پڑھتے ہیں. کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے، اور یہ بات تو ایسی مثل روز روشن آفتاب کی طرح واضح ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں تیری آنکھیں اندھی ہیں، تجھے نظر کچھ نہیں آتا ہے، تو دیکھ تو صحیح کس طرح انہوں نے شاہ ایران کو شکست دے دی. اور وہ شاہ ایران کو شکست نہ تھی بلکہ دراصل وہ شاہ ایران کے بڑوں کو شکست تھی، یعنی دراصل ایران کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کاوشوں اور اپنی محنتوں کے ساتھ اور اپنے صحیح طریقے پر عمل کرنے کے ساتھ امریکہ کے منہ سے نکال دیا ہے اور اس کے دانتوں سے چھین لیا ہے. ایسا نظر آتا ہے جیسے لقمہ ایران تھا اس کے منہ میں اور نکال لیا امام خمینی نے اس بھیڑیے کے منہ سے ایران کو اور بچا لیا، اور آج تک امریکہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنی بڑی خوبصورت چیز مجھ سے چھیننے میں ایک مولوی صاحب کیسے کامیاب ہو گیا ہے. کیونکہ ان کے خیال میں تو مولوی ہے، ملا ہے، امامہ پہنتا ہے، ابا پہنتا ہے، ان بیچاروں کو تو چلنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، ان کو تو اٹھنے بیٹھنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، ان کو کیا پتا کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے اور دنیا میں کیسے کسی شیطان کا مقابلہ کیا جاتا ہے. لیکن میں کہوں گا اگر تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا نا کہ ان کا لباس کیسا تھا. کیا خیال ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے بڑے اعلیٰ ترین لباس میں ہوتے تھے. کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اپنے اس لباس کے ساتھ مولا علی اس محفل میں آ جائیں اور نہ بتائیں کہ میں مولا علی ہوں. تھوڑا سا اپنے ذہن میں تصور تو لیجئے. تصور مولا علی کے لباس کا کیا ہے؟ ایک ایسا لباس جس کو کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں. ایک لمبا قمیص ہے, کرتا ہے, جو کہیں سے اگر پھٹا ہے تو اس پھٹی ہوئی جگہ کو کسی دھاگے سے نہیں سیا گیا بلکہ کھجور کے پتوں سے اس کو سی لیا گیا ہے, اور ایک جگہ سے نہیں کئی جگہوں پر اس قسم کے پیبند لگے ہوئے ہیں, اور ان کے پاؤں میں ایک ایسا جوتا ہے کہ جس جوتے کو عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں پیبند پہ پیبند لگانے کے بعد, جب آخری پیبند لگا رہے ہیں, میں آخری کہہ رہا ہوں, عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس اس میرے جوتے کا, اس میرے نالین کا تیری نگاہ میں کیا اس کا لخ ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے بازار میں؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, یعنی اس کا تو کوئی خریدار بھی نہ ہوگا. ایسا جوتا ہو مولا علی کے قدموں میں اور ویسا کرتا ہو جیسا کہ تاریخ بیان کرتی ہے, اور نتیجتاً امامہ بھی تو کوئی ریشم کا نہیں ہوگا, امامہ بھی تو اسی طرح ہوگا جس طرح کے باقی لباس ہوگا. کیا خیال ہے اگر مولا علی اس محفل مرتضی میں اپنے اس لباس اور اس کیفیت کے ساتھ تشریف لے آئیں اور اپنا نہ بتائیں کہ میں مولا علی ہوں, کیا مان لو گے؟ اتنا مشکل ہے ہمارے لیے. ہم جو لباسوں کی بنیاد پر لوگوں کی قیمتوں کو ڈالتے ہیں, ہم جو لوگوں کے اس کیفیت کو دیکھ کر اس کی حیثیت کو مانتے ہیں, ہمارے نزدیک تو مشکل ہو جائے گا. اور شاید جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اجل اللہ تعالی فرج شریف ظہور ہو تو جو لباس کی بنیاد پر اماموں کو مانتے ہیں اللہ جانے وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. ظاہر کی بنیاد پر دیکھنے سے نہیں ماننا ہوتا ہے, دراصل باطن کی بنیاد پر ماننا ہوتا ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں میں عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین علی کو بھی اگر آپ نے لباس کی حیثیت سے ماننا ہوتا تو شاید ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا, لیکن علی اپنے آپ کو منواتا ہے اپنے کمالات کے اعتبار سے, اپنے کمالات کے اعتبار سے. تو جو علی کے وارث علم ہیں وہ بھی اپنے کمالات کے اعتبار سے منواتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور تو مانے یا نہ مانے, تیرا کوئی مانے یا نہ مانے, کائنات مان چکی ہے کہ خمینی کس طرح وارث علی ثابت ہوا ہے, کس طرح وارث برحق ثابت ہوا ہے. اور اسی طرح مجھے آج اس امر کو بھی علی الاعلان عرض کر دینا چاہیے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے تھے اور بالخصوص وائٹ ہاؤس تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بزرگ تو ہم سے شکست نہیں کھاتا اور ہمیں ہر جگہ پہ یہ شکست دیتا ہی چلا جا رہا ہوا ہے, لیکن چلو آخر موت ہر ایک کے لیے ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, فوت ہو جائے گا تو بعد ازاں تو ہم اپنا چکر چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن لاکھوں درود ہوں اس وارث پر کہ جس نے اپنے زمانے کا خمینی ثابت کر دکھایا ہے اپنے آپ کو. اور اس وقت اگرچہ کہ ان دشمنوں نے اپنی ہزاروں چالیں چلی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنے طویل عرصے میں وفات حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مجد ظلہ العالی نے کیا ثابت نہیں کر دیا کہ انقلاب لائے کیسے جاتے ہیں اور انقلاب بچائے کیسے جاتے ہیں؟ اگر میں اس کو اس انداز سے تعبیر کروں کہ یہ جو 14ویں صدی کا آخری سال آیا اور اس کے بعد 15ویں صدی کا یہ پہلا ربع گزرا 1425 اور اب تو 1431 ہے, یہ گویا 30-31 سال کا جو 32 سال کا عرصہ ہے وہ خالق کے فیصلے عجیب ہیں, اس کی مشیت اور اس کے نظام میں ہمیں جو فیصلے نظر آتے ہیں وہ عجیب ہیں. اس نے کیا کیا, ایک خطہ اپنی زمین کا جس کو ایران کہتے ہو وہ علماء فقہ اہل بیت کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, کون حکمران ہو گئے؟
فقہا ہے فقہ ہے جعفریہ. فقط شیعہ حکمران ہوئے یا فقہا شیعہ حکمران ہوئے, علماء شیعہ حکمران ہوئے؟ علماء شیعہ حکمران ہو گئے, امام خمینی کی سرداری ہو گئی, علماء کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. کچھ سال نہ گزرے تھے کہ اس کی ہمسائگی میں ایک دوسرا ملک جس کو افغانستان کہتے ہیں, وہ حالات بدلے اور ایک اور مذہب کے امیر المومنین کے ہاتھ میں آ گیا. تو جو ہو گئی آپ, اور وہ امیر المومنین بھی ایسا امیر المومنین تھا کہ 1000 مفتیوں نے باقاعدہ اس کے ہاتھ پر اس پروگرام کے مطابق اور اس نظام کے مطابق بیعت کی جس نظام کو وہ اپنے مذہب میں برحق سمجھتے ہیں اور جس کی بنیاد پر وہ ہمارے مخالف ہیں, بیعت کی باقاعدہ. اور عجب یہ کہ نام بھی اس امیر المومنین کو بڑا اچھا مل گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ باقاعدہ اپنے مذہب کا امیر المومنین ہو گیا اور لوگوں نے اس کو بیعت کر کے امیر المومنین مان لیا اور اس نظام کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا جس کو وہ اپنے مقام پر برحق سمجھتے تھے. اب ایران میں وہ نظام نافذ ہو گیا جس کو تم برحق سمجھتے ہو, اور افغانستان میں وہ نظام نافذ ہو گیا جس کو وہ ہمارے برادران برحق سمجھتے ہیں. اب اللہ نے دونوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ جاؤ اپنے اپنے نظام کو آزماؤ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. یہ کوئی مطلب ہے, میں کوئی آپ کے سامنے حدیث اور قرآن کے حوالے سے نہیں کر رہا, وہ تجربہ ہے جو آپ کے سامنے آنکھوں نے دیکھے ہیں. یہ مناظر کتنے کامیاب ہوئے وہ 1000 مفتیوں کی بیعت سے امیر المومنین بننے والے کتنے کامیاب ہوئے, اور مکتب اہل بیت کو تسلیم کرنے والے کتنے کامیاب ہوئے. 30-32 سال گزر گئے, وہ تورا بورا کا شکار ہو گئے اور یہاں ابھی تک امریکہ اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہے اور چاہتا ہے کسی طرح میں اس کے نیوکلیئر پہ اپنا قبضہ کر لوں. ہم بھی نیوکلیئر کے مالک ہیں, ہم پاکستان والے بھی ایٹمی قوت ہیں, انہوں نے ابھی اپنے آپ کو ایٹمی قوت بنانے کا اعلان نہیں کیا ہوا ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے دانت کھٹے یہاں ہیں امریکہ کے یا وہاں ہیں امریکہ کے, ناکام یہاں ہے یا ناکام وہاں ہے. پس معلوم ہوا علماء حق, فقہائے شیعہ, فقہائے مذہب اہل بیت کو فقط تو ایک امام اور ابا میں نہ دے بلکہ سمجھ یہ وہ ہیں جنہوں نے علی کو ایسے پڑھا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے, اہل بیت کو ایسے سمجھا ہے جیسے سمجھنے کا حق ہے. جہاں جو بھی حکمت ہے وہ لی ہے اہل بیت سے, جہاں جنگ کرنی ہے وہاں جنگ, جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو, جہاں کچھ بھی کرنا ہے اہل بیت کو دیکھتے جاؤ اور ان کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ, کامیابیاں تمہارا قدم چومتی ہیں. تو اس لیے میں یہ بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ فقہا کو اور مراجع نظام کو فقط یہ نہ سمجھو کہ وہ جو تھی لوگوں کے لیے انفرادی عبادات کے فتوے دینے والے ہیں اور ان کو اجتماعی امور کا کوئی پتہ نہیں, قومی امور کا کوئی پتہ نہیں, سیاسی امور کا کوئی پتہ نہیں, قوموں کو ڈیل کرنے کا کوئی پتہ نہیں, قوموں کو چلانے کا کوئی پتہ نہیں. وہ عالم نہیں ہوتا جو زمانے کے حالات سے آشنا ہو. اگر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں علماء پر تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو حقیقی علماء حق ہوا کرتے ہیں وہ بالکل اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں جس طرح انہیں آل محمد نے اجازت دی ہوتی ہے. وہ انفرادی امور میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں, اجتماعی امور میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں, اقتصادی امور میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں, معاشی امور میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں, سیاسی امور میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں, قوموں کو لیڈ کرنے میں بھی ان کی کامل صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے دشمن جتنے پینترے بدلتا چلا جا رہا ہے اور جتنے بھی اس کے پاس اس کی ترکش میں تیر ہیں سارے استعمال کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنے عزائم شیطانی میں آج بھی ناکام ہے, انشاءاللہ کل بھی ناکام رہے گا اور ہمیشہ ناکام رہے گا. کیوں؟ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ.
زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
خداوند تعالی ہم سب کو حسینیت کے حقائق کے ادراک کی توفیق عطا فرمائے، اور حسینیت کو فقط چند رسموں سے تعبیر کرنے کی بات نہ سمجھے کہ یہ ایک رسم ہے، میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں. ماتم خود عبادت ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے؟ یعنی ماتم بے مقصد عبادت ہے یا با مقصد عبادت ہے؟ اس مقصد کے لیے ماتم ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے ہر ماتم میں اس نقطے کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم نے ماتم سے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں. ماتم ہو، مجلس ہو، عزاداری ہو، تازیہ داری ہو، علمبرداری ہو، غرض ہے کہ آپ کے ہاں حسینیت اور عزاداری کی جتنی بھی انداز ہیں ان تمام انداز کو اپنے مقصد سے جدا کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ مقصد کے لیے اپنے آپ کو آگاہ رکھو، اور ایک جملہ اگر ذہن میں رکھ لو، عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہادت مولا کا مقصد ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ مشہور ہے، امام کیوں شہید ہوئے، کس مقصد کے لیے شہید ہوئے؟ جواب، دین بچانے کے لیے. یہی ہے دین بچانا. جیسا کہ کسی نے کہا، دین است حسین، دین بنا است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. علامہ اقبال نے بھی یہی کہا، بحر حق در خاک و خون غلطی در است، پس بنائے لا الہ گردیدہ. سو لا الہ سے مراد فقط لا الہ کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ سے مراد وہ دین ہے جس کا سرنامہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا سرنامہ اور عنوان اولین لا الہ الا اللہ ہے. بس اس لیے دوستو، اگر مقصد شہادت امام مظلوم دین کو زندہ رکھنا ہے تو عزاداری کا مقصد بھی دین حق کو زندہ رکھنا ہے. ان کا آپس میں مقصدیت میں کوئی جدائی نہیں ہے. ہمیں ہر معاملے میں اس نقطے کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمارا ہر عمل عزاداری ہمیشہ دین کی زندگی کا وسیلہ ہونا چاہیے. اور اگر خود کو سمجھنا ہے، بعض اوقات اشتباہ بھی ہو جاتا ہے، تو اپنے فقہا سے رابطہ کرنا چاہیے، اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس معاملے کو کس طرح انجام دینا ہے. اگر وہ جیسے ہدایت فرمائے ویسے ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم مرجعیت سے جدا ہو گئے تو ایسی بھیڑیں بن جائیں گے کہ جس کا کوئی بچانے والا اور جس کا کوئی رائی اور چرواہا موجود نہ ہو. جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے مراکز سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور اپنے مراجع سے جدا نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا مجھے احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی مرضیوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم ان سے بھی بڑے ہوئے دین کو سمجھنے والے ہیں. اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہ کر، اس لیے کہ تو نے دو حرف دین کے پڑھے ہیں، تجھے کچھ پتا ہے اور بہت کچھ پتا نہیں ہے. اور چونکہ تجھے بہت کچھ کا علم نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان ایسے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے جو کہ ناخواندہ قسم کا ڈاکٹر ہو، نیم حکیم خطرہ جان ہوا کرتا ہے، تو تمہیں بھی نیم ملا بننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نیم ملا خطرہ، اور پرانا جملہ ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اس لیے اللہ نے ہمیں بہت بڑی سعادت سے نوازا ہے. میں کہا کرتا ہوں، اگر فقہا پہ، امام معصوم، امام برحق، امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا، اعتماد نہ ہوتا تو غیبت کا کوئی جواز نہ تھا. اس لفظ کو سمجھیے، امام علیہ السلام غائب ہوئے، ان کا غائب ہونا جائز تھا یا نہیں، صحیح تھا یا نہیں؟ صحیح تھا. امام ہوتا کس لیے ہے؟ اللہ امام کو امام بناتا کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ نبی ہدایت کے لیے، امام ہدایت کے لیے. اب امام ہو رہے ہیں غائب، ہدایت کے حوالے سے مطمئن ہیں تو غائب ہو رہے ہیں، یا ہدایت کے حوالے سے مطمئن نہیں ہیں اور غائب ہو رہے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے، جب تک غائب رہیں گے، جتنا عرصہ بھی وہ غائب رہیں گے، ہزار سال سے زیادہ عرصہ تو اب گزر چکا اور مزید بھی اللہ جانے کتنی ان کی غیبت چلے گی، جتنا عرصہ بھی وہ غائب رہیں گے، کیا ہدایت ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ہونا چاہیے تو کوئی سسٹم بھی تو ہدایت کا ہونا چاہیے، اور وہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ غائب ہونے والا اس سسٹم پر مطمئن ہو، اور اگر وہ مطمئن نہیں تو غائب کیوں ہو، اور اس کو اللہ کیوں غیبت کی اجازت دے؟ اللہ بھی غیبت کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک کہ اس سسٹم پر بھروسہ نہ ہو، اور وہ خود بھی غیبت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ہدایت کے مقصد کے پورا ہونے پر بھروسہ نہ ہو، اور اگر یہ ہے کہ یقیناً ہے تو پھر سوچنا یہ ہے کہ امام علیہ السلام کس سسٹم پہ بھروسہ کر کے غائب ہوئے؟ وہ علماء حق اور فقہاء کرام کی سربراہی نہیں تو پھر تیری میری سربراہی ہے؟ ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اپنے اس دین حق کو اور اپنے اس نظام کو؟ نہیں، بس جب ہمارے حوالے کر کے نہیں گئے تو وہ کون ہے جن کے حوالے کر کے گئے؟ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، اور یہی ان کی حدیثوں میں آیا ہے، کہ ہمارا بھروسہ ان فقہاء کرام پر ہے، یہ تو ان کا ارشاد ہے، اور باقی رہ گیا عمل۔ یہ جو 1200 سال کا عرصہ غیبت کا تقریباً گزرا ہے، یہ دین اور بالخصوص مکتب اہل بیت جو دین حق کا دوسرا نام ہے، وہ آپ تک پہنچا ہے یا نہیں؟ 1200 سال کا سفر کر کے یہ دین حق آپ تک امانت کے ساتھ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کس کی سربراہی میں آیا ہے؟ تو کس کی سربراہی میں آیا؟ علماء حق اور فقہاء کرام کی خدمات نہیں ہے تو کیا ہر چھوٹے بڑے کی اپنی خدمات موجود ہیں؟ ہاں، عوام کا اپنا حصہ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سسٹم کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور اس سسٹم کی سرپرستی کس ہاتھ میں ہے؟ اور بالآخر تیری اور میری زندگی کے دور میں تو نے وہ منظر دیکھ لیا کہ جو کسی نے نہ دیکھا، اور اس طرح آج مکتب اہل بیت اپنی پوری قوت کے ساتھ اس میدان عالم میں کھڑا ہوا ہے کہ لوگ اس کو اپنی پوری شیطانی قوتوں کے ساتھ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس کی استقامت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے وجود کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور الحمدللہ بے شک ہمارا لہو بہ رہا ہے، بے شک ہمارا خون بہ رہا ہے، بے شک ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، بے شک ہمارے مصائب میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن خون بہ رہا ہے، مکتب کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، لاشیں گر رہے ہیں لیکن مشن زندہ ہو رہا ہے، اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا میں بھی لاشیں تو گرتے رہے لیکن دین زندہ ہوتا رہا۔ کربلا، کربلا،
قصیدہ راستہ،
کربلا، کربلا،
سیدیت
زندہ آباد،
سیدیت
زندہ آباد،
جدیدیت
مرزا آباد،
نعرہ حیدری۔
اور جہاں تک تعلق ہے قربانیوں کا، تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ قربانیوں کے لیے وہ قیمتی جانیں چاہیے ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین کی عظمت میں اضافہ ہو سکے۔ آؤ کربلا میں دیکھو، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا ابن رسول اللہ، کچھ کو آپ بھیج رہے ہیں اور کچھ ہستیوں کو آپ خود بلا رہے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں چلے جاؤ، میں کوئی غنیمت کا مال لوٹنے کے لیے نہیں آ رہا۔ آپ اگر پوری تاریخ پہ نظر ڈالیں، جگہ جگہ امام علیہ السلام کے خطبے موجود ہیں، اور ان خطبوں میں گاہے بگاہے یہ کہتے رہے ہیں لوگوں، میں کوئی حکومت لینے نہیں جا رہا، میں کوئی مال لینے نہیں جا رہا، میں کوئی غنیمت لوٹنے نہیں جا رہا، جو میرے ساتھ جا رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، اگر وہ شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں، اور اگر وہ مال و دولت کے لیے ہیں تو میرے ساتھ نہ چلیں۔ کچھ کو تو اس طرح جدا کرتے رہے، اور بہت سارے لوگ راہوں میں آتے بھی رہے اور جدا بھی ہوتے رہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو حسین
کربلا میں پہنچنے کے بعد بلاتے رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے. اور میں حیران ہوتا ہوں جن کو دعوت دی, اے مولا ایسوں کو بلاؤ نا جن میں کچھ لڑنے کی قوت موجود ہو, جن میں جوانی موجود ہو, جن میں قوت و طاقت موجود ہو, جن میں جنگجو ہونے کے شرائط موجود ہوں. حبیب ابن مظاہر جیسے ضعیف کو کیوں بلا رہے ہو؟ حبیب ابن مظاہر جیسے عمر رسیدہ کو کیوں بلا رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے امام حسین کا مقصد کسی جنگ میں جنگجویانہ کردار انجام دینا اصل نہ تھا. اصل مقصد ایسے قیمتی موتیوں کو تلاش کرنا تھا جن کے لہو میں اتنا نور موجود ہو کہ وہ اگر کربلا کی زمین پہ بہے تو اس خاک کو خاک شفا بنانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو. اور یہی وجہ ہے عزادارو, حبیب ابن مظاہر جو ایک ضعیف العمر ہے, سن رسیدہ ہے, لیکن کتنا عجب ہے کہ خط لکھا جا رہا ہے کربلا میں بیٹھ کر اور قاصد کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ کوفہ میں میرے حبیب کو بلا کے لے آؤ. معلوم ہوتا ہے حبیب امام حسین کی نگاہوں میں اس لائق ہے کہ کربلا کے شہداء کے اندر اس کا بھی شمار ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ خط پہنچا ہے. اور حضرت حبیب ان دنوں ابن زیاد کے خوف سے, اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی تھی اور ظالم ابن زیاد تلاش کر رہا تھا ان شخصیات کو جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کا تعاون کیا تھا اور ان کے ساتھ مدد کی تھی, اس لیے حضرت حبیب ایک مقام پہ چھپے ہوئے تھے تاکہ یزید مجھ تک پہنچ نہ سکے. لیکن اس کے باوجود امام کا قاصد پہنچا, خط پہنچا, میاں بیوی دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, خط سامنے آیا, بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ کربلا پہنچ چکے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں کہ میں بے ناصر و مددگار ہوں, میری مدد کے لیے آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. زوجہ نے پوچھا کیا جاؤں یا کیا جاؤ گے یا نہ جاؤ گے؟ اس وقت حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے پوچھنے لگے تیرا کیا خیال ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ آپ اندازہ کریں, آپ بھی آ کر بہت سارے شوہر بیٹھے ہیں, ازواج کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں, اولاد کی توقعات کیا ہوتی ہیں, حالات اتنے سخت ہوں جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں اور حبیب اپنی زوجہ سے پوچھے تیرا کیا خیال ہے مجھے جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے؟ تو اس وقت وہ زوجہ کہے فرزند رسول تجھے بلائے اور وہ اپنی نصرت کے لیے آپ کو بلائے اور آپ ہی سوچے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. چونکہ زوجہ کا امتحان لینا مقصود تھا, گویا زوجہ حضرت حبیب کے امتحان میں کامیاب ہو گئی. بالآخر حضرت حبیب ابن مظاہر نے جیسے بھی اپنے آپ کو کوفہ سے نکالا, خود نکالا اور بالآخر کربلا کے راستے پہ اپنے غلام سمیت اور حضرت مسلم ابن اوسیہ سمیت گام زن ہو گئے. آ گئے اس نگری میں جہاں چاروں طرف سے فرزند رسول کو گھیرے میں لیا جا چکا تھا, نرغے اعدا تھا. مجھے بتاؤ تو سہی, کیا ایسے ماحول میں کوئی زندگی سے محبت رکھنے والا نرغے اعدا میں جانا مناسب سمجھے گا؟ معلوم ہوتا ہے یہ ہستیاں وہ تھیں جنہیں اپنی زندگی سے اتنی محبت نہ تھی جتنا اسلام کی بقا اور حسینیت کی ارتقاء سے محبت تھی. اور مجھے یہی کہنا ہے حسین مولا ایسے سچے موتیوں کو تلاش کرتے رہے تھے اور بالآخر آ گئے حضرت حبیب ابن مظاہر. میں بعض روایات میں نے پڑھا ہے آئے امام مظلوم کی خدمت میں سلام پیش کیا, جھکے مٹی کو چوما, سلام اور
عقیدت کا اظہار کیا. بعض روایتیں یہ موجود ہیں کہ جب خبر ملی کہ کوئی آیا ہے تو بیبیوں نے پوچھا, حضرت زینب کبریٰ نے پوچھا, کون آیا ہے کون آیا ہے, تو بتایا گیا حبیب ابن مظاہر کوفہ سے آیا ہے. دختر زہرا نے کہا حبیب کو میرا سلام پہنچا دو, حبیب کو میرا سلام پہنچا دو, ناصر و مددگار مولا کو میرا سلام پہنچا دو. جب سلام حبیب کی خدمت میں پردہ داروں کی طرف سے آیا, عزاداروں آپ کیوں رونے میں مصروف ہو گئے, آپ کا گریہ کیوں جب زیادہ بلند ہو گیا؟ معلوم ہوا اس سلام میں ایسا رمز تھا جس رمز نے حبیب کو بھی رونے پہ مجبور کر دیا. گریہ و بکا حبیب ابن مظاہر پہ مسلط ہوا. بالآخر آ گیا وہ وقت کے وقت میرے پاس نہیں ہے, آخری جملوں کی طرف بڑھتا ہوں. بہت بڑا کردار ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا. شب عاشور بھی اٹھ کر اپنی فداکاری کے لیے کہتے رہے, کبھی مسلم کہہ رہا تھا تو کبھی حبیب کہہ رہا تھا. کوئی کہہ رہا تھا مولا 70 مرتبہ زندگی ملے تو آپ کے قدموں پہ نثار ہو سکتی ہے, تو حبیب کہہ رہا تھا مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے اور ہر مرتبہ آپ کے قدموں پہ نثار کرنا پڑے تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہو سکتا. صبح ہوئی, فوجوں کی صف بندی ہوئی, تو وہ کون ہستیاں ہیں جن کو امام مظلوم نے اپنا علم حوالے کیا؟ بے شک یہ بات سچ ہے کہ علمدار حضرت ابوالفضل العباس ہیں, لیکن یہ بھی سچ ہے ایک علم حضرت زہیر ابن قین کے ہاتھ میں تھا, تو ایک علم حضرت حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں تھا, کہ اس زمانے کی رسم کے مطابق 3 گروہ میں فوج کو تقسیم کیا جاتا تھا, ایک میمنہ, ایک میسرا, ایک قلب لشکر. قلب لشکر کا علم علمدار و سپاہ سالار ہوتا تھا, وہ تو حضرت عباس تھے, لیکن میمنہ کا علم زہیر کے حوالے کیا گیا اور میسرا کا علم حبیب ابن مظاہر کے حوالے کیا گیا. سوچتا ہوں کیا علمدار ایسے ضعیف ہوا کرتے ہیں, کیا علم ایسے بوڑھوں کے حوالے کیا جاتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہاں جنگ جو یانا فلسفہ نہ چل رہا تھا, بلکہ یہاں قربانی کا فلسفہ چل رہا تھا, یہاں مقصد حسین ہی کچھ اور تھا. لیکن بہرحال جب جنگ شروع ہوئی اور بالآخر شہادتوں پہ شہادتیں شروع ہوئی, حملہ اولا میں بھی 50 کے قریب افراد شہید ہوئے اور پھر یہ کے بعد دیگر شہادتیں ہونے لگیں, کہ اتنے میں زوال ہوا. جب زوال ہوا تو آپ سن چکے, ابو سمامہ سیداوی بارگاہ امامت میں پہنچے, کہا مولا زوال ہوا ہے, زندگی کی آخری نماز اگر آپ کی اقتداء میں ہو جائے تو کتنا بہتر ہوگا. امام نے فرمایا ان کو کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرے. وہ کون تھا جو ان کو کہنے کے لیے گیا؟ وہ کون تھا جو ان کو نماز کے لیے, وقفے کا مطالبہ کرنے کے لیے گیا؟ اس ہستی کا نام حبیب ابن مظاہر تھا. حبیب ابن مظاہر چلے ان ظالموں کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو تاکہ اس نماز کو ادا کیا جا سکے. لیکن حسین ابن نمیر ملعون نے وہ سخت جواب دیا جو آج تک بھی دلوں کو ہلاتا ہے, کہا تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت حبیب کا یہ سننا حضرت حبیب سے گوارا نہ ہو سکا. کہا اے حمار, اے گدھے, تیری نماز قبول ہو سکتی ہے, فرزند رسول کی قبول نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ حسین ابن نمیر اور حضرت حبیب کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور ایک تمیمی ملعون بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا. بالآخر خلاصہ یہ اس تمیمی ملعون نے حضرت حبیب کے سر کو تن سے جدا کر دیا. سر تن سے جدا ہوا, وہ ملعون سر مظلوم حبیب کو لے کر اس میدان میں دوڑنے لگا اور گھوڑے کی گردن میں اس نے اس سر کو لیا. حسین ابن نمیر اس کے قریب گیا, کہا کچھ دیر کے لیے سر مجھے دے دو تاکہ میں سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کر اس کربلا میں دوڑاؤں. عزاداروں مجھے نہیں معلوم اللہ جانے اس سر کو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا اور کربلا کے میدان میں دوڑتا ہوا عباس نے دیکھا تو کیسے دیکھا, علی اکبر نے دیکھا تو کیسے دیکھا. ان بیویوں کو جب اطلاع ملی ہوگی جو اندرون پردہ حبیب کو سلام پیش کر رہی تھی تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. لیکن حسین ابن نمیر نے وہ سر پھر تمیمی ملعون کو دے دیا. روایت کہتی ہے یہ تمیمی اپنے گھوڑے کی گردن میں سر کو ڈالے ہوئے کوفہ پہنچا. بس آخری جملے, کوفہ پہنچا تو دیکھا ایک نوجوان بچہ ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس تمیمی کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بچے کی طرف متوجہ ہوا, کہا ہے بچے تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہا یہ سر میرے بابا کا سر, یہ سر میرے بابا کا سر ہے اور مجھے یہ سر واپس دے دو تاکہ میں اسے کسی جگہ دفن کر دوں. وہ ملعون کہنے لگا میں سر تجھے واپس نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں نے ابن زیاد سے اس کا انعام لینا ہے. آؤ جوانوں, ذرا اس جوان نوجوان بچے کے قلب کے درد کا جائزہ لو جس کے باپ کا سر گھوڑے کی گردن میں ہے اور قاتل ملعون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو انعام لینا ہے. سر کا گردن میں ہونا ایک درد ہے اور دوسرا اس سے بڑا درد یہ ہے کہ ظالم کاٹ کے سر کو انعام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. عزادارو مظلومیت ان شہداء کربلا کی اتنی سخت ہے کہ جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر اسلام زندہ ہے تو ان شہیدوں کی قربانیوں کے صدقے زندہ ہے. خداوند تعالی ہمیں ان شہداء کے حق میں مخلص رہنے, اسی خلوص پر جینے, اسی خلوص پر مرنے اور اسی خلوص پر معشور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.